کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سلیم حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد محمد وآل محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیے محمد وعلى صلى على محمد آل محمد وعجل فرج پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے ان کے مکتب سے وابستہ قرار دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ قیامت تک آنے والی ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین جانصاروں میں قرار فرمائے. میدان حشر میں بی بی سیدہ کی شفاعت ان کا سایہ نصیب فرمائے. تمام مرحومین کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت سے سرفراز فرمائے خدا. وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے ان کے حضور ان کی جد ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد والے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا نے دین مبین اسلام کو انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ارسال فرمایا, اور جیسے خدا نے دین بھیجا تو اس دین کو ایسے انسانوں کے ساتھ بھیجا کہ جو انسانوں میں منتخب ترین انسان تھے, پاکیزہ ترین انسان تھے, معصومین علیہ السلام انبیاء کی صورت میں اور خاندان اطرت و نبوت کی صورت میں خدا نے اس ذمہ داری کے ساتھ دنیا پہ ارسال فرمایا اور ہم سب کو معذف کیا, ہم سب کو ذمہ دار قرار دیا کہ ہم ان کی سیرت کا جائزہ لیں, ان کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں ان کے پیمانے کے مطابق فیصلے کرنے کی کوشش کریں. مجالس چونکہ منعقد ہو رہی ہیں ام الائمہ کی شہادت کی مناسبت سے, اور بہت اچھا موقع ہے کہ ہم سیرت کے عنوان سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں. ان نکات سے پہلے چاہیں گے کہ ہم سیرت کے پہلو کے اوپر, سیرت کے فکری مسئلے کے اوپر چند نکات عرض کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے کہ ان مجالس کو اور اس ذکر کو کس انداز سے دیکھنا چاہیے, کس انداز سے اس کو انجام دینا چاہیے. بحمد اللہ گزشتہ چند سالوں کے نتیجے میں ہم لوگوں کے شعور کے اندر ایک اضافہ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے اندر دین کی طلب میں بہت بڑا اضافہ دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم میں سے ان لوگوں کو جن کو 25-30 سال پہلے کا وقت یاد ہو, اس زمانے کا اگر مقابلہ کریں, مقایسہ کریں آج کے زمانے سے, تو ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر دین کو طلب کرنے میں شدت آئی ہے. لوگ دین طلب کر رہے ہیں. حتیٰ اگر میں ذہن میں آتا ہو کہ اگر 18 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب میں یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پہ کیا صورتحال تھی, اور آج جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہاں کیا صورتحال ہے. یقیناً اس میں بہت سارے مومنین کی کاوشیں ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ مرحوم بھی ہو چکے, ان سب کی محنتوں کے نتیجے میں یہ ہے. لیکن مجموعی طور پر پوری دنیا میں ایسا ہی ہے, پوری دنیا میں ایسا ہے. لوگوں میں دین کے نام پر ایک طلب بڑھ رہی ہے, پاکستان کے اندر بھی ایسا ہے, آپ کے شہر میں بھی ایسا ہی ہے. جب لوگوں کے اندر دین کے نام پر طلب بڑھتی ہے اس دور میں اور اس دور میں جس میں دین ایک عادت اور رسم کی صورت میں ہوتا ہے, ان دو دور میں بہت فرق بن جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین ہماری زندگی میں بنیادی فیصلے نہیں کرتا, دین کچھ زندگی کی کمی کو پورا کر رہا ہوتا ہے, بنیادی فیصلے نہیں کرتا. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اس نظریاتی مثال کو مسئلے کو واضح کیا جا سکے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک دفعہ کوئی شخص دیندار ہوتا ہے, اس حد میں دیندار ہوتا ہے کہ صبح کو نماز پڑھ لیتا ہے, شام کو نماز پڑھ لیتا ہے, ماہ رمضان آتا ہے روزے بھی رکھ لیتا ہے, نظر نیاز کا موقع آئے نظر نیاز کرتا ہے, مجالس غم خوشی کا موقع آتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, ان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے, ان کے غم میں غمگین ہوتا ہے. لیکن جب زندگی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تب دین پہ توجہ نہیں دیتا, کمائی میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے اسے نہیں دیکھتا, بچے کے کیریئر کو کس طرف جانا چاہیے اس معاملے میں دین کو دخالت نہیں دینے دیتا. دو طرح کے دین ہوتے ہیں, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دین کے معاملے میں. ایک وہ لوگ ہیں جو دین کو رسم کے اندر رکھتے ہیں, اپنے خدا سے رابطے کے لیے رکھتے ہیں, زندگی میں فیصلے کرنے کے لیے دین کو نہیں لے کے آتے. لہذا بہت اچھا دیندار ہوتا ہے, بہت اچھے کام کر رہا ہوتا ہے, دین کے نام پہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن جس ٹائم پر کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا ہے تب دین سے مدد نہیں لیتا. ایسے لوگوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں پہلے بہت زیادہ تھی, ابھی بھی کم نہیں ہے, ابھی بھی کم نہیں ہے. جو دین کو قبول کرتے ہیں ان سے کہو آپ مسلمان ہیں, کہیں گے ہم مسلمان ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, بالکل صحیح ماننے والے ہیں. نہ صرف ماننے والے ہیں بلکہ وہ اس کے اوپر قسم کھا کر جان بھی قربان کر دے گا, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. لیکن جب زندگی کے فیصلوں کی بات آتی ہے, آپ نے فنا کمائی کا راستہ اختیار کیا, یہ آپ کے دین کی روشنی میں صحیح نہیں ہے, یہاں پہ وہ کہتا ہے دین اپنی جگہ پر ہے, دنیا اپنی جگہ پر ہے. اچھا, یہ شخص اگر دین کے بارے میں کسی غلط فہمی سے دوچار ہو جائے, بہت بنیادی نقصانات نہیں کرے گا. البتہ ایک بہت بڑا بنیادی نقصان تو یہ اٹھا چکا ہے, یہ سمجھ رہا ہے دین چند رسم و رواج کے لیے, زندگی کے فیصلوں کے لیے نہیں ہے, جبکہ زندگی کے فیصلوں کے لیے ہی دین آیا تھا, دین سے رسم و رواج کے لیے نہیں آیا تھا, دین نے فیصلے کرنے تھے. میں دوبارہ اس کے بیک گراؤنڈ کو اور تھوڑا سا صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس معاملے کو ہم آگے بڑھا سکیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے دین کو لے کر آئے, آپ خود تصور فرمائیے جو کچھ آپ نے اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں سنا ہے, زندگی کے بارے میں سنا ہے, جب ان کو پہلی وحی ملی اور وہ پہلی وحی لے کر مصر تشریف لائے تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا, اللہ کا حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم ان کے پاس تھا اذھبا الی فرعون انہ طغا, فرعون کے پاس جاؤ اس نے بغاوت کی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہلے نہیں آئے, پہلے اس دور کے حاکم اور ظالم کے پاس گئے, کہا تو نے طغیان بغاوت کی ہے, اب یہ طغیان و بغاوت میں نہیں ہونے دوں گا. اچھا, اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے عبادت کی طرف توجہ کیوں نہیں دی, پہلے اپنے قوم کی عبادتوں کی طرف توجہ دیتے. ان کا جو دین تھا, جو وہ دین لے کر آئے, وہ سب سے پہلے جا کر ظالموں سے ٹکرا گیا. ختمی مرتبت کے معاملے میں بھی ایسے ہی تھا, اللہ کے رسول دین لے کر آئے, چند دن نہیں گزرے تھے کفار مکہ ان کے خلاف ہو گئے, قریش ان کے خلاف ہو گئے. معمولاً ہم لوگوں کا دین اتنے سخت فیصلے اتنی جلدی نہیں کرواتا, ہمارا دین ذاتی کیپیسٹی میں چلتا رہتا ہے, میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، روزہ رکھ رہا رہتا ہوں، رسم و رواج کو انجام دے رہا ہوتا ہوں، میرا دین چل رہا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے فیصلے، اتنے خطرناک فیصلے ہمارا دین معمولا نہیں کر رہا ہوتا. یہ وہ فرق ہے جو گزشتہ کے مقابلے میں اب تقریباً پیش آتا چلا جا رہا ہے. اب لوگ دین کو چند مراسم کے انجام دینے کے لیے نہیں اختیار کر رہے، اب دین کو زندگی کے اندر حاکم فکر کے طور پہ اختیار کر رہے ہیں. ہمیں اس کے اوپر زندگی گزارنی ہے. یہ ایک ایسے نظریے میں تبدیل ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ جو زندگی میں فیصلے کرے. لہذا گزشتہ زمانے میں بہت ممکن تھا کہ کوئی شخص بہت دیندار ہو لیکن کاروبار غلط کاروبار ہو. گزشتہ زمانہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں ابھی بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، آپ یورپ چلے جائیے، یورپ کے بعض بڑے بڑے کیپٹلز کے امام بارگاہ کے رکھوالے، نگہبان ایسے بزنسز کر رہے ہیں جو میں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکوں گا. ابھی بھی ایسا ہی ہے. اچھا ان سے کوئی پوچھے بھائی آپ نے دین لیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ دین لیا ہوا ہے بلکہ ہم دین کے نگہبان ہیں، اپنے علاقے کے اندر دین ہمارے دم سے چل رہا ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر یہ جملہ کوئی کہے تو شاید صحیح نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دین ہمارے دم سے چل رہا ہے، ہم نے دیکھیں سب کچھ سنبھالا ہوا ہے. اچھا ان سے کوئی پوچھے یہ جو آپ دین کے اتنے بڑے نگہبان ہیں، اتنا سب کچھ انجام دے رہے ہیں، یہ جو دین کے لیے آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اس گفتگو میں نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس طرف توجہ بھی نہیں دینی ہے. دین کا معاملہ علیحدہ ہے، دنیا کا معاملہ علیحدہ ہے. یہ ایک فکر ہے لوگوں کے اندر، قدیم زمانے میں زیادہ تھی، آج کے دور میں بھی کافی لوگوں میں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور فکر ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اصل دین کو ہم نے لیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری زندگی صحیح گزرے، ہماری زندگی کے فیصلے دین کرے. اگر آپ پہلے فیز میں ہوں جس میں دین کا کام ہوتا ہے چند کاموں کو انجام دینا، چند رسم و رواج کو انجام دینا، زندگی کے فیصلے دین نہیں کرتا، اب اگر آپ کی دین کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے، بہت نقصان نہیں ہوگا، بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا. ایک نقصان تو ہو چکا کہ آپ نے دین کو محدود کر لیا، یہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد نقصان نہیں ہوگا. مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فرض فرمائیے ایک آدمی جس کا شرعی وظیفہ یہ تھا، شرعی ذمہ داری یہ تھی کہ ایک دفعہ جب شک ہو تین اور چار رکعت کے اندر تو وہ چار پہ بنا کرے، نماز کو ختم کرے، ایک رکعت نماز احتیاط پڑھ لے، یہ اس کی ذمہ داری تھی مثلاً. اگر غلطی سے یہ نہ کرے تو معاشرے میں کوئی تباہی آئے گی نہیں؟ ہاں غلط ہوگا، نماز غلط ہو جائے گی اس کی. ان احکام شریعہ کا سیکھنا واجب ہے جس کے ابتلا میں آنے کا، جس کے مبتلا ہونے کا انسان کا امکان ہے، واجب ہے کہ وہ سیکھتا. صحیح کام کرنا چاہیے تھا، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر اس نے شرعی ذمہ داری کے اوپر عمل نہیں کیا. لیکن میں پوچھوں گا معاشرے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. لیکن اگر ایک آدمی سود کو حلال سمجھتے ہوئے سود کا کاروبار کرتا رہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے میں فرق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ بہت فرق آ رہا ہے، بہت فرق پڑے گا اس سے. اچھا یہ دونوں صورتحال کیا ہیں؟ ایک دفعہ دین ہوتا ہے چند ذاتی امور کو نپٹانے کے لیے، غلطیاں کرنے سے کوئی بہت بڑی تباہی معاشرے کے اندر نہیں آتی. ایک دفعہ دین کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے اندر فیصلے کرنے کے لیے. اب آپ ذرا سی غلطی کریں گے نتیجہ وحشتناک ہو جائے گا، نتیجہ بہت برا ہو جائے گا. میں آپ کی خدمت میں اور زیادہ نزدیک لانے کے لیے ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ محمد آلِ محمد وعجل فرجہ. اور اب آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم موضوع سے نزدیک آ جائیں. صاحب ہم نے دین کے نام پر خواتین کے لیے ایک حکم سنا ہے، قطعاً سنا ہے، یہ رسم و رواج والوں نے بھی سنا ہے، عمل والوں نے بھی سنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک عورت پہ پردہ واجب ہے، سب نے سنا ہے. کوئی ہے جو کہے کہ پردہ واجب نہیں ہے سوائے چند خواتین کے جو مثلا وہ یہ کہیں گی کہ دین میں پردہ تو ہے لیکن پردے کا مطلب آنکھوں کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے. کچھ خواتین اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں گی، کچھ مرد بھی کر رہے ہوں گے جن کو کوئی اور راستہ نہیں نظر آتا، وہ اس ٹائپ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں سورہ نور کے اندر زیادہ سے زیادہ لکھا ہے گریبان ڈھانپ لو، اتنا تو ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے قطعاً سنا ہے دین کے اندر پردہ ہے، خواتین پردہ کریں، صحیح. اچھا اب اگر آپ نے اس کو غلط سمجھ لیا، غلط سمجھ لیا کیا مطلب؟ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ عورت کے پردے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ہی نہیں. اب کیا ہوگا؟ ایک دفعہ آپ نے غلطی یہ سمجھی تھی کہ 3 رکعت نماز 4 رکعت نماز صبح میں نماز احتیاط پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے. نہیں پتا تھا، جب بھی شبہ ہوتا تھا، شک ہوتا تھا، نماز توڑ کے دوبارہ سے شروع کر لیتا تھا. غلط کام تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے. 3-4 رکعت نماز کے اندر شبہ ہو، شک ہو، تیسری چوتھی کے اندر کچھ اور اسے کر لینا چاہیے تھا. غلط کام کرتا تھا، ہمیشہ توڑ کے دوبارہ پڑھ لیتا تھا. اس سے معاشرے میں تباہی نہیں آنی تھی. اب ایک اور مشکل ہے، عورت کے پردے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، اس نے صرف گھر کے اندر رہنا ہے. یہ جو آپ نے غلط سمجھا ہے، اب اس سے کیا ہوگا؟ ہاں، اس سے تباہی آئے گی. اچھا، اس سے کیا تباہی آئے گی؟ اس سے تباہی یہ آئے گی کہ آپ کی اسلامی آبادی کا آدھا حصہ بے اثر ہو کر گھر میں رہ جائے گا. اچھا، جب یہ آدھا حصہ بے اثر ہو کے گھر میں رہے گا، معاشرتی اعتبار سے بے اثر ہو جائے گا، گھروں کے اندر محدود ہو جائے گا. اچھا، آپ کہیں گے گھر میں محدود ہونا یہ تو اور بھی اچھا ہے، بچوں کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کرے گا، شوہر کی خدمت کرے. میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا، جو کام دین نے نہ مانگا ہو اگر آپ وہ لوگوں سے ڈیمانڈ کریں گے، یا تو وہ نہیں کریں گے یا کچھ دیر کرنے کے بعد دین سے ہی باغی ہو جائیں گے. مجھے 28 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے. دینی طالب علم ہوتے ہوئے میں نے 28 سال میں ایک بات دین کے حوالے سے قانون کے طور پہ سمجھی ہے. جو بات قانون کے طور پہ سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دین کا حصہ ہو، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے، اس کا دفاع کرنا بھی آسان ہے. اور اگر کوئی چیز دین کا حصہ نہ ہو، ہم نے ڈالا ہو، نہ عمل کرنا آسان ہے، نہ دفاع کرنا ممکن ہے. آپ نہیں دفاع کر سکتے. آپ دین میں کوئی چیز خدا نہ کرے نعوذ باللہ اضافی ڈال دیں، اب آپ چاہیں اس پر لوگ عمل کرتے چلے جائیں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس پہ عمل نہیں ہوگا. دوسری بات، اس پہ نہ یہ عمل کر پائیں گے، نہ اس کا آپ دفاع کر پائیں گے. یعنی جب آپ کسی مخالف کے سامنے بیٹھیں گے، وہ آپ سے کہے گا یہ جو حکم شرعی تم نے رکھا ہوا ہے، یہ اس حکم کا دفاع کرو، آپ دفاع نہیں کر پائیں گے، آپ اپنے اندر کمزوری احساس کریں گے. کب یہ کام ہوگا؟ جب وہ دین کا حصہ نہیں ہوگا اور آپ نے اور ہم نے ڈالا ہوگا. اب فرض کرتے ہیں کسی نے دین میں پردے کے نام پر یہ سوچا ہے کہ پردے کا مطلب یہ خواتین کا معاشرتی کردار ختم ہو گیا ہے، معاشرے میں کوئی کردار انجام نہیں دینا، انہوں نے گھروں کے اندر محدود رہنا ہے، باہر کے کوئی خبر ان کو نہیں ہونی چاہیے. اگر دین کے معاملے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہوں گی، کچھ خواتین عمل کریں گی، تمام تر معاشرتی کردار سے محروم رہ جائیں گی، معاشرے کا آدھا حصہ بے اثر ہو جائے گا. دوسرے مرحلے کے اندر انہوں نے دین پر عمل کرنا بند کر دینا ہے. اس کی دوسری مثال خواتین کے حوالے سے، کچھ لوگوں کے سامنے یہ طے ہو گیا کہ دین میں عورت کا کام یہ ہے کہ وہ تعلیم سے ہی محروم رہے. انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. ہونا کیا ہے؟ ہونا کچھ صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا دین کے نام پر، آدھا حصہ بے اثر ہو جائے گا، اور جو کچھ عمل کریں گے وہ کچھ عرصے کے بعد باغی ہو جائیں گے. اس مرحلے میں بہت ضروری ہوتا ہے آپ دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں. ذرا سی بھی اگر آپ نے غلطی کی، کچھ عرصے کے بعد اس کے نتائج بہت شدید ہو جائیں گے. اب میں تھوڑا سا آج کل کے دور کے پس منظر میں بھی رکھ کر اس کی مثال کو تطبیق کر دوں. اب آپ دین کے اجتماعی کردار کے اندر داخل ہو چکے ہیں، قبول کریں یا نہ کریں، آپ کہیں میں داخل نہیں ہوا، دین کے نام پہ داخل ہو چکے ہیں. اب جب کہ ہم داخل ہو چکے ہیں، خدا نہ کرے اگر ہمیں غلط دین سمجھ میں آیا ہوا، دین کے بعض احکام کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا، اب کیا ہونے والا ہے؟ ہم پوری دنیا کے سامنے ایک فکر دینے والے ہیں. خدا نہ کرے اگر وہ صحیح نہیں ہوئی، ساری ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی. اس مثال کو چھوٹا سا اور تطبیق کر کے آگے بڑھوں گا اور اس سے استفادہ کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ انٹرنیٹ پہ بھی جاتی ہیں، لائیو ہوتی ہیں، بعض اوقات اپلوڈ ہو جاتی ہیں. اچھا، فرض فرمائیں آپ ایک دیہات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی مجلس کے اپلوڈ ہونے کا امکان نہیں ہے، کوئی لائیو ہونے کا، اسٹریمنگ ہونے کا امکان نہیں ہے، کہیں ریکارڈ بھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی اور سننے والا نہیں ہے سوائے آپ ہی کے خاندان کے چند لوگوں کے، اور اس میں میں نے خدا نہ کرے دین کے نام پر کوئی غلطی کر دی ہے، نقصان کتنا ہوگا ان چند خاندانوں کی حد میں؟ ترمیم کر سکتا ہوں، غلطی کا ازالہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں، اگلی دفعہ آؤں گا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا اب اس کے مقابلے میں آج کی صورتحال لے لیتے ہیں، اپلوڈ ہو رہا ہے، لائیو سٹریمنگ پہ بھی جا رہا ہے، سننے والے صرف دوست ہیں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں بڑی تعداد سننے والے دوستوں کی ہوگی، لیکن دوسرے لوگ بھی سن سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، 3-4 سال پہلے جب ہم عرض کرنے میں کیا حرج، شہید فاؤنڈیشن اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا، 4-5 سال پہلے شہید فاؤنڈیشن اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا، تو ایک دفعہ اس کے جو ویب کے ڈیل کرنے والے شخص تھے ان سے میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا اس کی اسٹیٹسٹکس اتنے ہیں، اتنے ملکوں سے ہٹ ہوتا ہے، اتنے ملکوں سے آتا ہے۔ 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ اس نے کہا ایک عجیب بات اور پتا چلی ہے، کہنے لگا کہ پتہ نہیں ایک مہینے کے اندر 700 دفعہ اسرائیل سے ہٹ ہوا ہے۔ کہنے لگا یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، امریکہ یورپ سے ہو رہا ہے، جرمنی سے ہو رہا ہے، افریقہ سے ہو رہا ہے، چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والے، اردو زبان بولنے والے، پاکستان سے تعلق رکھنے والے دنیا کے ہر کونے میں ہوں گے، وہاں سے وہ شہید فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے اوپر آ رہے ہوں گے، لیکن 700 مرتبہ اسرائیل سے کوئی شہید فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ آ رہا ہے، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اپنی تقریر اپلوڈ کرنے کے بعد سوچ رہا ہوں اس کو سب اہل بیت کے چاہنے والے سن رہے ہیں، ادھر ادھر کا کوئی آدمی کیوں دیکھے گا؟ یہ ہماری کام خیالی ہے، اس کو سب دیکھ رہے ہیں، اس کو سب دیکھ سکتے ہیں کم از کم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دین کے نام پہ ذرا سی غلطی کریں، نعوذ باللہ، ایک طرف سے آپ کی زندگی پہ اس غلطی کا اثر پڑے گا، دین کی حیثیت آپ کی زندگی میں محدود ہوتی چلی جائے گی، نعوذ باللہ۔ دوسرا، مخالفین اس کو اٹھائیں گے اور کہیں گے یہ ان کا دین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اس دور میں بہت جد و جہد کرنے پڑے گی، آپ کا دین خالص ترین دین ہونا چاہیے، خالص ترین دین ہونا چاہیے۔ اب یہ جو خالص ترین دین ہے، اس میں بہت سارے سوالات ہیں، وہ چند سوالات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ چند انتہائی اہم سوالات ہیں، آپ کو خالص ترین دین چاہیے تاکہ نمبر ایک، آپ کی زندگی پہ کوئی برا اثر نہ پڑے، آپ کی زندگی اس طرح چلے جس طرح سے آپ چاہ رہے تھے کہ دین لے کے چلے، دوسرا، مخالفین کوئی غلط استفادہ اس سے نہ کر سکیں۔ جو سوال بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے خالص ترین دین لینے کے لیے اصول کیا بنایا، ضابطہ کیا بنایا؟ ہمارے معاشرے کی پہلی بھی مشکل تھی، آج بھی مشکل ہے، مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، بہت سارے معاشرتی خدمات، سروسز کے لیے جو بھی آدمی اپنے سروسز دے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اوتھینٹیکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ آپ یہاں پہ کلینک کھولیں، اتنا آسان نہیں ہے، کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی باڈی آ کے آپ سے پوچھ سکتی ہے آپ کے پاس MBBS ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر آپ انجینئرنگ کی ایک کنسلٹنٹ فرم کھولیں، کوئی بھی آ کر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تم BE بھی ہو یا نہیں ہو۔ آپ کسی بھی پروفیشن کے اندر جائیں، سامنے والا پوچھ سکتا ہے کہ تم ہو کون، تو کیا اوتھینٹیکیشن تمہاری؟ بدقسمتی سے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک اور مشکل آ گئی ہے۔ اگر میں MBBS ڈاکٹر ہوں، کلیم کر رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور آپ میرے پاس علاج کرنے آئے، میں 3 دن تک آپ کا علاج کروں، خدا نہ کرے میں آپ کو دھوکے سے 3 دن میں پاؤں پہ کھڑا کر دوں، آپ کو دھوکا ہو سکتا ہے، آپ کی بیماری حل نہیں ہوئی ہے، میں نے 3 دن میں کچھ طریقہ کار کر کے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے، آپ بہت خوش ہوں گے کہ کیا ڈاکٹر ایسے 3 دن میں کھڑا کر دیا مجھے۔ اچھا یہ پتا نہیں کہ میں نے آپ کو 3 مہینے لٹانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ تھوڑا سا شکل و شمائل کے اندر مشکل حالت میں میرے پاس آئیے، میں قطعاً ڈاکٹر نہیں ہوں، میرا MBBS اور میڈیسن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ابھی بھی میں آپ کو پیپر پہ 2-4 میڈیسن ایسی لکھ کے دے سکتا ہوں کہ کل صبح تک آپ پاؤں پہ کھڑے بھی ہوں گے اور آپ کی شکل و صورت بھی بہت اچھی ہو جائے گی، صرف ہوگا یہ کہ ہفتے دو ہفتے کے بعد جو مصیبت آئے گی وہ آپ خود جھیلیں گے. پھر میڈیسن میں بھی ہوتا ہے یہ, آرکیٹیکٹ بھی یہ کام کرتے ہیں, کنسلٹنٹس بھی یہ کام کرتے ہیں, بدقسمتی سے دین میں بھی یہی ہو رہا ہے. اچھا باقی جگہوں پر تو جو کچھ خطرہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا ایک بلڈنگ کے کنسلٹنٹ نے اگر یہ کام کر دیا, بلڈنگ گر گئی تو پانچ چھ آدمی مر سکتے ہیں اس میں. ڈاکٹر نے یہ حرکت کر دی, ایک آدمی مر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں خطرہ, یہ پچاس ساٹھ سال کی دنیا کی زندگی کا ہے. اگر میرا جیسا دین کے نام پر بولنے والا کسی کے دین سے کھیل لے, اس کا خطرہ ابدی زندگی کا ہے. پھر آپ کا پہلا چیلنج اس وقت یہ ہے, دین آپ کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے. میں شروع سے جو کچھ اب تک آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اس کو سمرائز کرتا ہوں. دین آپ کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے, رسم و رواج کے فیس سے نکل کر پریکٹیکل لائف میں آپ آ رہے ہیں. اب آپ دین کے نام پر کچھ فیصلے بھی کرنا چاہتے ہیں, دین کے نام پر اپنی زندگی کو طے بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ میں سے بعض لوگ انتہائی سیریس ہیں دین کے نام پر. یعنی مثال کے طور پر اس سے کہیں کسی جوان سے کہ بیٹا آپ کا جو کیریئر ہے نا یہ دین کے حساب سے غلط ہے. کتنے ہی جوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہا مولانا ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم کیریئر زیرو کرنے کو تیار ہیں, دین کے نام پہ غلط نہیں کریں گے. کتنے ہی لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے. یعنی دین کے نام پر اتنے شدید ہیں, بعض اوقات رشک آتا ہے کہ دین کے نام پہ اس کا جذبہ تو دیکھو ذرا کتنا مخلص ہے دین کے نام پر. اب جبکہ آپ اس فیز میں داخل ہو رہے ہیں, اب ذہن میں رکھیے گا اب آپ خالص دین سے کم پہ جائیں گے بہت نقصان اٹھائیں گے. اب آپ بہت شدید نقصان اٹھائیں گے. خالص دین آپ کو چاہیے اس وقت اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے, دشمنوں کے سامنے جواب دینے کے لیے بھی. جب آپ کو خالص دین چاہیے تو سب سے امپورٹنٹ کام جو اس وقت آپ کے سامنے آئے گا وہ یہ کہ خالص دین ملے گا کیسے. اس وقت اس کے اوپر ضرور اصرار کرتے چلے جائیے. اور اس بیچ میں میں نے کئی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی اس موضوع کو پہنچانے کی خاطر. اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ کو بالکل صحیح کرنے کی کوشش کریں. اب میں موضوع کی طرف منتقل ہوتا ہوں. میں نے کافی وقت لے لیا آپ کا اس بات کو یہاں تک لانے کے لیے. یہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے. ہر وہ شخص جو دین کے نام پر اس وقت مخلص ہے, دین کے نام پر زندگی قربان کرنا چاہتا ہے, دین کے نام پر اپنا کیریئر بھی داؤ پہ لگانے کو تیار ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے دین خالص حاصل کرے. اگر دین اس کا ٹیڑھا دین ہوا, پیچیدہ دین ہو گیا, ایسا اس کا دفاع نہیں کر سکے گا, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے. صرف میں سمجھ رہا ہوں اتنی تشریح کافی ہے, لیکن ایک مثال اور ذہن میں آتی ہے دو چار منٹ لے کر آپ کی خدمت میں, وہ مثال بھی عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سب 20-25 سال پہلے, اس سے بھی تھوڑا پہلے جب میں کالج میں تھا, تقریباً 30-32 سال پہلے, 30-32 سال پہلے کراچی میں ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے آیا. اس وقت لوگوں نے نیا نیا دین کے اوپر پریکٹیکل ویلیوز میں توجہ دینا شروع کی تھی, کم سے کم کراچی میں ہمارے محلوں میں. تو وہاں پہ ایک نیا نیا مسئلہ سامنے آیا مجھے کہ بھائی بینک کی جاب جائز ہے یا ناجائز ہے. اچھا 30-32 سال میں اس مسئلے کو حل ہونے یا نہ ہونے میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا ہے. آج تک فون کے اوپر جو ہم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, عام زندگی میں پوچھے جاتے ہیں, ان میں یہ مسئلہ تقریباً ٹاپ پر ہے. کچھ انتہائی غیر اہم مسائل کے علاوہ کہ قالین نجس ہو جائے تو پاک کیسے ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو بڑے مسائل ہیں ان میں یہ بینک کا مسئلہ بہت سارے فہرست مسائل میں سے. جب 30-32 سال پہلے کراچی میں جب یہ مسئلہ اٹھا تو ایک مولانا صاحب نے, یقیناً انہوں نے کہیں سے حاصل کیا ہوگا, لوگوں کے سامنے کہا کہ بھائی بینک کی جاب کرنا حرام ہے, بینک کی جاب کا پیسہ بھی حرام ہے, نہ اس میں حج ہوگا نہ اس میں نماز پڑھی جائے گی. اچھا بدقسمتی نہیں معلوم کیا کہوں, خوش قسمتی جو کچھ بھی کہوں, جن کے درمیان بیٹھ کر انہوں نے کہا وہ زیادہ تر بینکرز تھے, اور انہوں نے اصرار کیا اس بات کے اوپر کہ بینک کی جاب حرام ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ کل تک نماز کو خوب خضوع خشوع سے پڑھ رہے تھے, آج جب وہ بینکرز نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ان کو ایک عجیب مشکل لاحق ہوئی. وجہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہماری نمازیں ہیں نا یہ اصل میں قبول ہونی نہیں ہیں کیونکہ ہمارا پیسہ حرام ہے. اچھا اب اس کے سامنے دو راستے کھل گئے. وجہ کہ بھائی ابھی فیصلہ کر لو کہ یہ نمازیں تمہیں قبول کروانی ہیں تو بینک کی جاب چھوڑ دو, اور ایسے ہی چلانا ہے تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. جس نماز کے بارے میں طے ہو گیا کہ اس نے قبول نہیں ہونا ہے اس کو پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہوا پھر؟ کرائے کے کپڑے لے کے تو ہر روز نماز نہیں پڑھ سکتا نا بیچارہ. اچھا اس موقع پر بہت سالڈ کیریئر رکھنے والے بینکرز نے جاب چھوڑ دی. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں اس موقع پر انہوں نے جاب چھوڑی, بہت اچھے بینکنگ کے اندر کیریئر رکھنے والے فارغ ہو گئے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر. اس زمانے میں بی سی سی آئی بھی چل رہا تھا, آپ کے ذہن میں ہوگا, بہت بڑا بینک تھا. اس کے اندر تقریباً سارے لوگ اپنے ہی مومنین تھے, ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے جاب چھوڑ دی. وہ سب جاب چھوڑ کر یا سوئچ ہو گئے دوسرے کیریئرز کی طرف, اور جب وہ سوئچ ہوئے تو مثلاً کسی کی سیلری 1/4 پہ آ گئی, کسی کی 1/3 پہ آ گئی. بہرحال یہ سب مسائل ہوئے, کوئی بے روزگار بھی بیٹھے رہے, کوئی باہر تھا پاکستان واپس آ گیا, مشکلات جھیلتا رہا بےچارا. اچھا 25-30 سال گزرنے کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ بنی کہ بینک کی تمام جابس حرام نہیں ہیں. اب ہمارے سامنے یہ مشکل آئی کہ بینک کی تمام جابس حرام نہیں ہیں. اچھا جیسے ہی لوگوں کے سامنے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی بینک کی تمام جابس حرام نہیں ہیں, تو فوری طور پہ کیا ہوا کہ جنہوں نے 30 سال پہلے جابس چھوڑی تھیں وہ ہمارے سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا رک جائیے, یہ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ جو ہم نے 25 سال اپنی زندگی قربان کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ اس کا کوئی جواب دیں. اچھا اب مشکل یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کیا جواب دیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ اثرات ہو سکتے ہیں. آپ نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ غلط دین کو لے لیا, 30 سال کے بعد آپ کو بہت سارے سوالات اپنے اندر جواب دینے پڑ جائیں گے, اس وقت جواب نہیں دے پائیں گے. بہترین کام یہ کریں اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں دین کے نام پر اس کے بارے میں فیصلے کر لیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, دین کو صحیح سمجھنے کی کوشش کر لیجیے. جو دین بالکل صحیح سمجھ میں آ رہا ہے اس کے اوپر لے کے چلیے. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ 25-30 سال پہلے جو مرجع تقلید تھے ان کا حکم کچھ اور ہو, اور آج کسی مرجع تقلید کا حکم شرعی کچھ اور ہو. اس میں میرے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اجتہاد کا پروسیس ہے. اجتہاد کے پروسیس میں 30 سال پہلے کوئی مرجع تقلید کی تقلید کر رہا تھا, ان کا حکم شرعی کچھ اور تھا, انہوں نے بیان کیا تھا. آج آپ نے کسی کو فالو کیا اس کا حکم شرعی کچھ اور ہے, اس کا فتویٰ کچھ اور ہے. البتہ اس بحث میں کوئی نہ پڑے کہ دین خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے پھر یہ دو حکم کیوں ہوتے ہیں, پھر بہت لمبا ڈسکشن ہے اور یہ بالکل سالو ہونے کے قابل ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو بہت آسانی سے سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر میں نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی تو باقی 20 منٹ بھی اسی میں چلے جائیں گے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اصل مشکل کیا ہے, آپ دین صحیح دین لے لیں. اچھا اب اس کا تعلق ہماری گفتگو سے کیا بن رہا ہے؟ ہماری گفتگو سے اس طرح سے بن رہا ہے کہ اگر دین کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہ ہو تو پھر ایک مشکل پیش آتی ہے. جس موقع پر دین کچھ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو انجام نہیں دیتے, بعد میں بہت افسوس اٹھانا پڑتا ہے کہ اس وقت وہ کچھ نہیں کیا جو دین ہم سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. اب موضوع کے اوپر منطبق کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. بی بی کی شہادت کے حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں جو قابل تحقیق ہیں, جن کو لوگوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے. ابھی کل پرسوں میں ایک جگہ کے اوپر عرض کر رہا تھا اور میں اس کو دوبارہ یہاں پہ اس نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. آپ جس روایت کے تحت مجلس منعقد کر رہے ہیں یہ وہ روایت ہے جس کے مطابق بی بی کی اور بی بی کی شہادت اور رسول خدا کی وفات کے درمیان اتنے دن پیش آئے ہیں, تقریباً 95 ڈیز, 95 دن تقریباً. اچھا اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا, آپ کو ان 95 دن میں پیش آنے والے واقعات کی ترتیب پتا ہے کیا؟ کس ترتیب سے پیش آئیں, کس ترتیب سے واقعات پیش آئیں؟ آپ نے واقعات سنے ہیں بچپن سے, میں نے اور آپ نے سنے. مثلاً ہمیں پتا ہے بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, شروع کے دنوں میں ہوا ہے یا آخری دنوں میں ہوا ہے یا بیچ میں ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے بی بی دربار تشریف لے گئی ہیں, حملے سے پہلے یا حملے کے بعد؟ وفات اور دربار کے درمیان کتنے دن کا فاصلہ تھا؟ یہ ہمیں نہیں معلوم. یعنی بہت محنت چاہیے. میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس چھت کے نیچے اس وقت چند سو لوگ بیٹھے, میرا اپنا یہ خیال ہے, چلیے میرے پاس دو اوپینین ہوں گے, دو تین دلائل بھی ہوں گے شاید, لیکن اکثر کو نہیں پتا ہوگا, مطلقاً پتا نہیں ہوگا کہ بھائی یہ ایکویشن ہے کیا ہمارے پاس, ہماری رائے کیا ہے اس میں, یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہم لوگ اجمالاً بہت ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن تفصیلاً نہیں جانتے. مثلاً یقیناً ہم نے سنا ہے بی بی دربار میں تشریف لے گئیں اور انہوں نے فدق کے معاملے کے اوپر اپنا مطالبہ پیش کیا. کل صبح بھی عرض کر رہا تھا, آپ نے دو طرح کے دلائل سنے ہوں گے. یہ دلائل دو طرح کی کیوں ہیں؟ دو طرح کے دلائل کا مطلب کیا ہے؟ ایک دلیل وہ دلیل ہے جس میں بی بی نے ثابت کیا ہے کہ یہ زمین میری ہے, ملکیت کو ثابت کیا ہے. ایک دلیل کا حصہ وہ ہے جس میں بی بی نے ثابت کیا ہے کہ یہ میرے بابا سے مجھے ارث میں ملنی چاہیے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, بی بی ارث ثابت کرنا چاہتی ہیں یا ملکیت ثابت کرنا چاہتی ہیں, یا دونوں ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ اگر دونوں ثابت کرنا چاہتی ہیں, دونوں میں مختلف فرق ہوتا ہے. ایک دفعہ میں ملکیت ثابت کرنا چاہتا ہوں, ایک دفعہ میں ارث ثابت کرنا چاہتا ہوں, دونوں میں فرق ہوتا ہے. ان دو کی گفتگو کیسے آئی ہے بیچ میں؟ بی بی نے دلائل کیا کیا دیے ہیں؟ ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے بی بی کے دلائل کیا تھے, ارث کو ثابت کرنے کے لیے بی بی کے دلائل کیا تھے؟ میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو میں نے جتنے سوالات آپ کے سامنے اٹھائے ہیں, اور میرے کاموں میں سے ایک کام یہ کہ میں سوالات اٹھاتا ہوں, اور میں سوال اس لیے اٹھا رہا ہوتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی مخالف آپ کے ذہن میں سوال اٹھائے اور آپ پریشان ہو جائیں, میں اہل بیت کا خادم یہ سوال آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ ان سوالات پہ محنت کر لیں, آپ ان پہ محنت کر لیں, میرے جیسے لوگوں سے بھی مطالبہ کریں کہ بھائی ان سوالات کو ہمارے سامنے حل ہونا چاہیے. یہ بہت اچھا ہے کہ ہم نے بی بی کی شہادت کے ایام کو خمسے اور عشرے کی صورت میں منانا شروع کر دیا. یہ بہت اچھا کام ہوا. البتہ اس اچھے کام کے ساتھ ہمیں ایک دو احتیاط بہت امپورٹنٹ کرنی پڑے گی. پہلی احتیاط, جو چیزیں لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہیں اب وہ واضح ہونے کا وقت ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مشہور و معروف واقعے کے پیچھے چند سوالات اٹھائے, اور میں تقریباً مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ 90-95% لوگ ان سوالات کا جواب فی الحال نہیں دے پائیں گے, نہیں دے سکیں گے. پہلی بات تو یہ کہ جو سوالات ہیں اور کچھ ابہامات ہیں, وہ ابہامات اچھے طریقے سے واضح ہو جانے چاہیے. پرسوں اور ترسوں تین دو دن ہم نے محنت کر کے ایک سوال کا جواب دیا, وہ یہ کہ کسی کے گھر پہ حملہ ہو وہ شمشیر کیوں نہیں نکال رہا. دو دن محنت کی صرف اس ایک سوال کو جواب دینے کے لیے. میرے گھر پہ حملہ ہو, میرے پاس ریوالور ہو, میں دشمن کا مقابلہ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ واجب ہے, دفاع کرنا واجب ہے. امیر المومنین نے وہ جو عجیب و غریب صبر کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے؟ ہم نے دو دن محنت کر کے اس ایک سوال کا جواب دیا. صبر علوی کی حقیقت کیا تھی اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آ سکی مختصر سے؟ اس طرح بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے پڑیں گے. جب ہم بیوی کے شہادت کے ایام کو منا رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں ان تمام سوالات کو واضح کر لینا چاہیے اپنے لیے, تمام حقائق ہمارے سامنے واضح ہو جانے چاہیے. یہ ایک حصہ ہے, اور دوسرا حصہ انتہائی حساس ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بیوی کے مصائب کو پڑھنے کے دوران ایک فرق ہے سید الشہداء کے مصائب سے. یہ دونوں واقعات غم کے اعتبار سے کسی طور پر کم نہیں ہیں. ان دونوں واقعات کو مقابلے میں بھی نہیں لا سکتے. اس کا غم کچھ اور ہے, اس کا غم کچھ اور ہے. دونوں غم انگیز ترین واقعات ہیں, صرف ایک مشکل ہے. آپ مصائب کربلا پڑھ رہے ہوں, کوئی ظلم کرنے والے کا حامی نہیں ہے, کوئی عمر سعد کا حامی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی شمل ذیل جوشن کا حامی نہیں ہے یہاں پر, کوئی عبید اللہ ابن زیاد کا حامی نہیں ہے یہاں پر. لیکن اگر آپ نے بی بی کے مصائب کو پڑھتے وقت ذرا سی بھی احتیاطی کی, اب آپ بہت سخت مشکل میں پڑنے والے ہیں. کربلا کے مصائب پڑھیے آپ,
کھل کر پڑھنے، جس طرح سے پڑھنا ہے پڑھ لیجئے، صحیح پڑھنے چاہیے، صرف کھل کر پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی. میں نے عرض کیا کوئی وہاں پہ ظالم کہاں نہیں بیٹھا ہوا. بی بی کے مسائل کو پڑھنے میں اگر آپ نے ذرا سی بے احتیاطی کر دی، آپ ایک ایسی آگ کو چنگاری دے رہے ہوں گے جسے کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. پھر اس خمسے اور اس عشرے کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی. ہم نے 2 مہینے 10 دن کربلا کے واقعات کو بیان کیا ہے، صدیوں سے بیان کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں جس طرح سے ہم بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر بی بی کے ایام شہادت کو آپ نے منانا ہے خمسہ اور عشرہ کی صورت میں، اور یہ جگہ جگہ ہونا ہے، اور اس میں یہ اسٹینڈرڈز کا خیال نہیں رکھا گیا، تو پھر پاکستان میں جو کچھ ہوا اب تک وہ کم تھا. پھر کچھ اور ہونے والا ہے پھر یہاں پہ. اس کی بہت آپ نے احتیاط کرنی پڑے گی آپ کو. اور ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ یہ تو جامع امام صادق ہے جہاں پر ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے. یہاں پر بیٹھ کر آپ بول رہے ہوں گے، آپ کو بہت ساری چیزوں کا خود سے خیال کرنا پڑے گا. لیکن آپ تصور کریں، آپ تھوڑے سے باہر چلے جائیے اور دوسرے علاقوں میں چلے جائیے جہاں ویسے ہی ایک چنگاری لگی ہوئی ہے، اور آپ نے تھوڑے سے غلط مصائب پڑھ دیے. غلط نہیں پڑھے، غیر محتاط مصائب پڑھ دیے. اب کیا ہونے والا ہے؟ اب وہ آگ اٹھنے والی ہے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. پھر یہ ان مراسم کی پیچیدگی ہے، یہ بی بی کے ایام منانے کی ایک پیچیدگی ہے. ایک طرف سے ہمیں یہ کرنا ہے تاکہ یہ حقائق ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے اپنے سامنے بالکل واضح ہو جائے، اور اس سے ہمیں سیکھنا ہے. دوسری طرف سے اگر آپ نے اس کام کو کرنے میں بے احتیاطی کی، تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ بہت سخت مصیبت میں پھنس جائیں گے. اور خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر اس کو بے احتیاطی سے انجام دیا، تو آج تک مجالس کے اوپر کبھی پابندی نہیں لگی تھی. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، غیر محتاط رویے کی وجہ سے ہم کسی اس فیز میں داخل نہ ہو جائیں. ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا. میں نے کھل کر آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کر دیا، اس کا بہت خیال کیجئے گا. تو آپ جہاں کہیں بھی ان مراسم کو منعقد کرنے والے ہوں، مجالس کو منعقد کرنے والے ہوں، جس کسی کو آپ دعوت دینے والے ہیں، پہلے آپ اس کو اچھی طرح سمجھا دیجئے گا کہ ہم بی بی کے چاہنے والے ہیں، ان کے مسائل سننا چاہتے ہیں، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کی تشریح بھی سننا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کے بعد کچھ ایسا کام ہو جائے کہ ہم کسی کو بی بی کی مظلومیت کا پیغام دے ہی نہ سکیں. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کی مظلومیت کا پیغام ہر مسلمان تک پہنچانا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے دروازے بند ہو جائیں ہمارے سامنے. یہ خاص مشکل ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت پیش آ رہی ہے. اب اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم اس زمانے کے حالات کو بھی سمجھیں جس میں یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے. میں نے اتنا وقت آپ کا لیا ان مقدماتی گفتگو کے اندر، لیکن چونکہ ابھی ہم ابتدا میں ہیں، ابھی کچھ سال ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے، پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا، تو میں نے سوچا کہ بہت اہم ہے کہ اس فورم کے اوپر، اس جگہ کے اوپر یہ سارے مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ساری مشکلات یہاں پر آ سکتی ہیں. ان تمام کا خیال کرنا آپ کے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہو جائے گا. خدا انشاءاللہ تمام خطبہ اور منتظمین کو مزید توفیقات نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اب اس تمام کے ساتھ کافی وقت بھی ہو چکا ہے، صرف ایک نقطے کو اور عرض کروں گا تاکہ ہم موضوع سے کم یہ ایک بات کر سکیں. کیا یہ عجیب سا نہیں لگ رہا آپ کو کہ کوئی کسی دین کا ماننے والا معاشرہ ہے، اس کے اندر نبی کی صاحبزادی پہ ظلم ہوا ہے اور معاشرہ خاموش ہے؟ ہم لوگ 61 ہجرہ میں سید الشہداء کے ساتھ ہونے والے واقعے میں ایک جملہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ جس نبی کی نبوت کی گواہی ظہر عاشور بھی اذان میں دی جا رہی تھی، اس نبی کا نواسا عصر عاشور شہید ہو گیا. کن لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوا؟ جو لوگ اس کے نانا کی نبوت کی گواہی اس سے چند لمحے پہلے بھی دے رہے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کیسے ہوا، 50 سال گزرے تھے صرف ابھی نبی کچھ دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے. بی بی کے معاملے میں یہ سوال اور شدید ہو جاتا ہے. اب 50 سال نہیں گزرے ہیں. کربلا کوئی بیابان تھی، اب بیابان نہیں ہے، مدینہ منورہ ہے، قبر رسول سے دیوار ملحق ہے. 50 سال کا فاصلہ نہیں ہے، 3 مہینے کا فاصلہ ہے مشکل سے. میں نے عرض کیا کیا یہ 100 کلومیٹر دور نہیں ہے؟ قبر نبی سے دیوار ملحق ہے. کربلا کا بیابان نہیں ہے جس کو پہچاننے والے کم تھے کہ یہ زمین کون ہے، یہ در سیدہ ہے جس پہ جبرائیل آیا کرتے تھے. اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی ابہام ہے ہی نہیں اصلا. اگر سید الشہداء کے بارے میں، وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سید الشہداء اور ان کے نانا کے رابطے کو نہیں دیکھا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دیکھا تھا، جن کو سید الشہداء نے کہا کہ کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ میرے نانا میرے معاملے میں کیسے تھے؟ یہاں پہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جتنے لوگ بھی اس واقعے کے اندر یہاں پر کھڑے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اس دروازے کے سامنے کھڑا دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے. اس سب کے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے ایک سوال ہے، لوگوں نے نصرت کیوں نہیں کی، احتجاج کیوں نہیں کیا؟ ان لوگوں کے اندر کیا کمی تھی کہ انہوں نے بی بی کے لیے اس نازک لمحے میں کوئی ساتھ نہیں دیا؟ اچھا یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں اب کیوں عرض کروں 1400 سال کے بعد؟ ایک بی بی کی مظلومیت کے لیے، دوسرا ایک اور انتہائی سنگین سوال کی خاطر. جو رسول اللہ کی قبر مقدس سے اتنے نزدیک تھے، وفات کے واقعے سے 3 ماہ کے فاصلے پر تھے، نسل میں بلا فاصلہ نبی کی صاحبزادی تھی، ان کا ساتھ نہیں دیا ہے. اگر آج کی رات امام تشریف لائیں تو 1400 سال کا فاصلہ نبی خدا سے بہت دور ہے، اور نسل پہلی نہیں ہے، کئی نسلوں کا فاصلہ ہے. کیا گارنٹی ہے کہ اب ساتھ دیں گے؟ اچھا میں دشمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے. اس خاطر بہت ضروری ہے ہم یہ سیکھ لیں، بی بی کن حالات میں اس مشکل سے گزر رہی ہیں، کیوں لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ جبکہ میں نے آپ کی خدمت میں 2-3 پیرامیٹر درج کیے، دیوار بالکل ملی ہوئی ہے، زمانہ بالکل ملا ہوا ہے، نسل بالکل ملی ہوئی ہے، در کو سب پہچانتے ہیں. کل انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر تفصیل سے آرائش پیش کریں گے کہ ان لوگوں کی مشکل کیا ہے. شناخت میں کمی ہے، نفسانی خواہشات ان کے اوپر حاکم ہیں، ارادے میں کمزور ہیں، کیا مشکل ہے جس کے تحت یہ نہیں کر رہے؟ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس مشکل کا کوئی اثر آج تو نہیں ہے ہمارے اوپر، کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ وہ مشکل ہمارے اندر بھی پائی گئی تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم فرزند رسول کا اب ساتھ دے رہے ہوں گے؟ اس کے اوپر اس انداز میں بھی سوچا جا سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سید الشہداء کی فکر کے سبقے میں، ان کی قربانی کے سبقے میں مصائب کا ایک پہلو ہمارے ساتھ ہے. یہ جو مصائب کا پہلو ہے، اگر یہ مصائب نہ ہوتے مجالس کے حصے میں، نعوذ باللہ، میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں 1400 سال مجلس نہیں ہو سکتی تھی، کوئی سیمینار 1400 سال نہیں چلتا، کوئی علمی ڈسکشن 1400 سال نہیں چل سکتا تھا. یہ سید الشہداء کے مصائب تھے جنہوں نے 1400 سال مجلس کو جاری رکھا ہوا، اس کے صدقے میں یہ سب کچھ جاری ساری ہے. اس خاطر ان مصائب کے اوپر فضیلت اور ثواب بیان کیا گیا ہے، اور یہ طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے ہمارے سامنے کہ مثلا میں جو سید الشہداء کا چاہنے والا ہوں، میں ان کے مصائب پر 1400 سال بعد گریہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور پہنچوں گا اور خدا سے کہوں گا، خدا یا تیرے حسین کا میں بھی چاہنے والا تھا، میں نے امام حسین کو نہیں دیکھا تھا، میں کربلا میں نہیں تھا، لیکن جب میرے سامنے امام حسین کی پیاس کا تذکرہ آیا، ان کی قربانی کا تذکرہ آیا، تو 1400 سال کے بعد بھی میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، میں قیامت کے دن خدا سے کہوں گا. اللہ کے رسول سے کہوں گا اے رسول خدا آپ کے نواسے نے قربانی دی، میں نہ تھا کہ ان کا ساتھ دیتا، لیکن 1400 سال کے بعد بھی اگر کسی نے مجھے یاد دلایا کہ علی اصغر پیاسا شہید ہوا تو بخدا میرے دل میں آگ لگی تھی، میں متاثر ہوا تھا. آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ سیدہ کے غم میں یہاں بیٹھے ہوئے. کس دروازے پہ دشمنوں نے حملہ کیا ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جس کے سامنے اللہ کے رسول وفات سے 6 مہینے پہلے تھے لے کر وفات تک ہر روز کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور پوچھنے والا پوچھ سکتا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہم اس دروازے کو پہچانتے ہیں، آپ کیوں اس کے سامنے 6 مہینے سے کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں؟ تو اللہ کا رسول ہم سے کہے گا ایک وقت آئے گا اس دروازے پہ آگ لگائی جائے گی. اس دروازے کے پہچاننے والے کم رہ جائیں گے، تو میں کھڑے ہو کر تم کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، یہاں احترام سے داخل ہوا کرو. دشمن جمع ہے سیدہ کے دروازے کے اوپر. میں جب بھی بیوی کے مصائب کو بیان کرنے لگتا ہوں تو لوگوں کے سامنے ایک جملہ ضرور عرض کرتا ہوں، اور یہی مشکل شام غریبہ میں بھی آتی ہے. جب انسان شام غریبہ کے مصائب کو بیان کرنے لگتا ہے تو ایک طرف سے تقدس ہوتا ہے، ایک طرف سے مصیبت ہوتی ہے. کیسے جملے اختیار کیے جائیں کہ تقدس بھی باقی رہے مصائب بھی بیان ہو جائیں؟ بخدا کچھ حقائق کو بیان کرنا بہت سخت ہوتا ہے. تو مثلا میں اپنے ذہن میں شام غریبہ کے مصائب کو بیان کرتے ہوئے بس ایک جملہ کہتا ہوں، بیویاں کچھ اس حالت میں تھی کہ ایک بیوی دوسرے بیوی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی، خدا دل نہیں چاہتا انسان حقائق بیان کرے، طاقت نہیں ہے انسان کے اندر. اس مقدس خاندان کے تقدس کے اندر کوئی کمی نہیں آ پائی. اب آپ بتائیے مجھے بیوی کے مسائل کو بیان کرنا ہے، میں کیسے بیان کروں؟ صرف 2 جملے عرض کروں گا، وہ مخدرہ، وہ معظمہ، وہ معصومہ، وہ طاہرہ درو دیوار میں پس جائے وہ حسن دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ جانتا ہے اس مشکل کو کیسے بیان کیا جائے. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، روایتوں نے بیان کیا ہے، عجیب روایت موجود ہے. آیت اللہ بہاؤدینی نے ایک روایت بیان کی، میں ہمیشہ سند بیان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی مجھ پہ بعد میں اعتراض نہ کرے. آیت اللہ بہاؤدینی نے ایک روایت بیان کی، میں ان کے پاس گھر گیا، میں نے کہا حاجی آغا مومنین اس روایت کو نہیں جانتے ہیں، اگر اجازت فرمائیں روایت بیان کرنے کی اجازت دیں تو میں روایت بیان کر دوں اپنی مجلس کے اندر. فرمایا ضرور بیان کرو، مستند ہے، میں اس کی استناد کی ضمانت دے رہا ہوں. جملہ عجیب جملہ ہے. فرمایا جب وہ لعین گھر میں داخل ہوا، اس نے سیدہ کے رخسار پہ تماشا مارا، ایک طرف سے تماشا مارا، دوسری طرف سے چہرہ دیوار سے ٹکرایا تھا. انسان کیا کہتے سیدہ کے مسائل میں؟ علی خدا احترام قائل ہے، احترام میں انسان نہیں کہہ پائے گا. سیدہ نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، ان لائنوں نے ہاتھ میں اتنے کوڑے مارے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.